نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، نوے پارے کا آخری رکوع اور پورا دسواں پارہ الحمدللہ تلاوت کیا گیا. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے ایک تہائی قرآن مجید یعنی دس پارے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے صحیح پڑھے کو قبول فرمائے، اور کوئی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. سورہ انفال سے آج تلاوت کی گئی ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفات کو ذکر کیا ہے. خود انفال کا ذکر ہے کہ انفال کہتے کس کو ہیں. اصل میں بعض چیزیں ہیں جو اصطلاحات ہیں، تو یہ بھی ان اصطلاحات میں سے ہے کہ نفل، غنیمت اور فے، یہ تین چیزیں ہیں، تو ان میں سے ایک یہ چیز بھی ہے. مال غنیمت کو بھی کہتے ہیں مطلقاً. اور یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ آپ کہہ دیجئے کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے. واقعہ اس کے پیش آیا تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ یہ پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر بدر کے مقام پر تشریف لے گئے تھے، اور اصل مقصد یہ تھی کہ تاجر، کافروں کے جو تاجر تھے، قافلہ ان کا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چونکہ سارے کافروں کا مال اس میں لگا ہوا تھا اور اس مال تجارت سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی شوکت کو توڑ دیا جائے. تو صحابہ اکرام کو لے کر آپ مقام بدر پر تشریف لے گئے، اور چونکہ ایک تجارتی قافلے کا پیچھا کرنا تھا اس لیے بہت زیادہ ہتھیار بھی ساتھ نہیں تھے، سواریاں بھی جن کے پاس تھیں بس انہیں کے پاس تھیں. بعض صحابہ نے چاہا بھی کہ ہم اپنی سواریاں ہماری دیہات میں ہیں یا دوسرے مقامات پر ہیں وہاں سے لے کر آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اتنا وقت نہیں ہے، لہذا جن کے پاس ہے بس وہ چلیں. تو کل 70 اونٹ تھے، یعنی 313 صحابہ تھے، اور ان کے لیے صرف 70 اونٹ، ایک اونٹ تین تین آدمیوں کے حصے میں آتا تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دو ساتھی شریک تھے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہ کیا کہ جب اپنی باری آتی تھی تو آپ اپنی باری استعمال کرتے تھے، اور جب دوسروں کی باری آتی تھی تو ان کو بٹھاتے تھے اونٹ پر، حالانکہ وہ کہتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رکھیے، لیکن آپ فرماتے تھے کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں آخرت سے تم سے زیادہ مستغنی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے سفر کیا. وہاں جب پہنچ گئے تو ادھر معاملہ یہ ہوا کہ وہ تجارتی قافلہ، اس کو بھی اطلاع مل گئی کسی طرح سے، بچتا بچاتا وہ تو مکے پہنچ گیا. البتہ انہوں نے یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد بھیجا مکہ مکرمہ تاکہ وہاں سے کمک آ جائے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے تجارتی قافلے پر حملہ ہونے والا ہے، تو فوراً انہوں نے بھی ایک لشکر تیار کیا، اور جو لاؤ لشکر ایسا تھا کہ ہر چیز سے مسلح تھا، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، اونٹ بھی تھے. اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے پاس اونٹوں کی اتنی وافر مقدار تھی کہ ہر منزل پر وہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے کھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ انہوں نے گانے والیاں بھی کچھ ساتھ میں کر لی تھی تاکہ اپنے جو ان کے لڑاکے ہیں ان کے حوصلے بڑھاتی رہیں عورتیں. بہرحال اس طرح سے وہ لوگ بھی منزل بہ منزل وہاں پہنچ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب آئے اس وقت ایک تجارتی قافلہ پیش نظر تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہو گئی کہ مقابلے پہ 313 کے مقابلے پر 1000 کا لشکر تھا، اور لشکر بھی ایسا کہ جو مسلح تھا، جس کے پاس تمام قسم کے ہتھیار تھے اس زمانے کے. اور صحابہ اکرام کے پاس معاملہ یہ تھا کہ کسی کے پاس لاٹھیاں تھیں تو کسی کے پاس تلوار تھی، یعنی انتہائی قسم و پرسی کا حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی، تمہارا کیا ارادہ ہے، اب جنگ کرنی ہے یا واپس چلنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے مسلمانوں کو کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، بزدلی اختیار کرتے ہیں یا اپنی جان اللہ کے سپرد کرنا یہ زیادہ ان کو بہتر لگتا ہے. بعض لوگوں نے یہی کہا کہ واپس چلیں اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا سامان نہیں ہے نہ ہماری تیاری ہے, مقابلے پہ جو لشکر ہے اس کے پاس تیاریاں بھی مکمل ہیں. تو اللہ رب العزت کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی جس کو ذکر بھی اللہ نے اس میں سورت میں فرمایا ہے. لیکن پھر بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ نہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمیں جہاں کہیں بھی جائیں گے لے کے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. انصار نے بھی مہاجرین نے بھی اس وقت جانساری کا مظاہرہ فرمایا, بلکہ یہاں تک کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جس طرح سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ عیسیٰ انت اور ربو کا فقاتل انا ہاہنا قائدون, آپ یعنی آپ اور جو ہے وہ آپ کا رب جا کر لڑے, ہم تو یہاں بیٹھے ہم سے نہیں لڑا جاتا. فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے, بلکہ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ برک الغمات کی طرف بھی ہمیں لے جائیں گے حبشے کی طرف, ہم وہاں بھی جانے کو تیار, اور آپ ہمیں چاہیں تو کل ہی لڑا دیں, ہم اس کے لیے بھی تیار. تو صحابہ کرام کی جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ انتہائی خوش ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ کہ مجھے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے یہ بات بتلائی ہے کہ دو لشکروں میں سے ایک لشکر پر تمہیں فتح ہوگی, یعنی چاہے تجارت والے لشکر پر اور چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ مسلح لشکر پر. تو یہاں پر بھی بعض لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ تجارتی قافلہ جو ہے اس پر فتح ہو جائے, کیونکہ موت سے ہر آدمی گھبراتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسے کم ہی لوگ تھے, اور بعد میں اصل میں ان کی بھی اصلاح مقصود تھی, کیونکہ ابتدا میں صحابہ اکرام کو صحابہ بنایا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر وہ صحابہ بنے ہیں, ان میں بلند ہمتی اور عالی ہمتی پیدا ہوئی ہے. تو چونکہ ابتدا کے اندر یہ تھا کہ ڈرتے تھے کہ بھئی موت نہ آ جائے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک لشکر پر فتح ہوگی, اور پھر اس کے بعد جب وہ مقابل وہ لشکر آیا جس کے پاس اسلحہ تھا, تو انہوں نے آتے ہی ان مقامات پر قبضہ کر لیا جو جنگی اعتبار سے بہترین مقامات تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مقام تھا وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا. لیکن پھر بھی ایک مقام پر جہاں آپ نے پڑاؤ کیا تو ایک صحابی جو وہاں کے واقف تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں پر جو پڑاؤ ڈالا ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنے طور پر ایسا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے پھر تو مجال ہی نہیں ہے کسی کچھ کہنے کی, لیکن اگر صرف ویسے ہی آپ نے پڑاؤ ڈال لیا ہے تو یہ جگہ موضوع نہیں, لہذا آپ آگے چلیے, اور جہاں ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پانی بھی ہے, تو سب سے پہلے چل کر ہوس پر قبضہ کریں تاکہ پانی ہمیں میسر آئے, اور وہ جگہ یہاں سے بہتر. آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے, لہذا وہاں سے آگے چلے اور ایک خاص جگہ پر پہنچ گئے. لیکن وہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ وہ ریتیلی زمین تھی. اللہ رب العزت نے بہرحال یہ معاملہ کیا کہ رات کو بارش ہو گئی, اس بارش کی وجہ سے وہ ریت دب گئی اور بالکل ایک صاف قسم کا میدان بن گیا. اور اللہ رب العزت نے جب یہ دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھی بھیجی اور مسلمانوں کے حوصلوں کو اللہ رب العزت نے بڑھا دیا, یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی. تو 313 کا لشکر تھا اور مقابلے پہ 1000, لیکن اللہ رب العزت نے اس لشکر کو فتح یاب کیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بھی بڑھے, اور اس میں بڑے بڑے کافر مارے بھی گئے, اور 70 کے قریب کافر جو ہیں وہ قید بھی ہوئے. تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ کفار کی جو کریم تھی ان کو قید بھی کر لیا, اور بڑے بڑے جو ہے کفار کے جو سردار تھے وہ مارے بھی گئے, جس میں ابو جہل بھی تھا. اس صورت کے آخر میں جب قیدی ان کو بنا لیا گیا, اب صحابہ اکرام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا کہ بھئی اب کیا کریں, ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. رائے مختلف ہو گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ پہلی ہی مرتبہ کفر کی طاقت بالکل سے ختم ہو جائے. اب جب ہمارے ہاتھ میں پوری کی پوری طاقت ہے اور جو کچھ بھی ان کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں, تو اگر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو آئندہ کبھی ان کو سر اٹھانے کی مہلت نہیں ہوگی. تو یہ رائے تو تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اس لیے کہ اس وقت مالی حالت ہماری کمزور ہے, تو اس کے بدلے میں جب مال آئے گا تو اس سے ایک تو یہ کہ ہماری حالت بہتر ہو جائے گی, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے یہ مسلمان ہو جائیں, ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو جائیں، تو یہ لالچ بھی تھا، دونوں باتیں تھیں. لیکن اللہ رب العزت کو رائے سیدنا عمر فاروق کی پسند تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا کیا معاملہ تھا؟ آپ رحمت للعالمین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اے فاروق، اگر تمہاری ایک رائے ہوتی تو میں تمہاری رائے پر ہی چلتا. یعنی اگر تم نے کسی معاملے میں ایک رائے رکھی ہے تو پھر تو میں نے تمہاری رائے پر ہی عمل کیا ہے. لیکن اب چونکہ ابو بکر کی رائے اور ہے، عمر فاروق کی رائے اور ہے، اس لیے میں ابو بکر کی رائے کو پسند کرتا ہوں. اور وجہ اس کی ایک تو یہ تھی کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ منع نہیں کیا گیا تھا اس بات سے. اللہ رب العزت نے دونوں باتیں رکھی تھیں کہ چاہو تو تم ان کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دو، ان لوگوں سے ان کے قیدیوں کا فدیہ لو اور چھوڑ دو، اور چاہو تو ان کو قتل کر دو. لیکن ساتھ میں یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ان کو تم چھوڑو گے تو اگلی جو جنگ ہوگی اس میں تمہارے 70 افراد بھی قید ہوں گے، یا 70 افراد مارے جائیں گے، شہید بھی ہوں گے. تو اس سے ایک اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ یہ رائے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. تو لیکن منع بالکل لیا نہیں کیا تھا. تو چونکہ دونوں رائے سامنے تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس رائے کو زیادہ پسند کیا. لیکن اس پر تھوڑی تنبیہ نازل ہو گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض. نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان کا روب اور ان کی شان و شوکت کو توڑ نہ دیا جائے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافروں کی طاقت ختم کر دی جاتی اور انہیں قتل کر دیا جاتا تھا کہ آئندہ کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں یہ کبھی نہ کھڑے ہو پاتے. اور ساتھ میں فرمایا کہ تریدون عارض الدنیا، تم نے دنیا کو چاہا، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت کو چاہتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت کا ارادہ یہی تھا کہ یہ آخرت کو پسند کرتے اور دنیا کو. دیکھیے جو لوگ زیادہ قریبی ہوتے ہیں ان کی معمولی غلطی بھی بہت بڑی ہوتی ہے، حالانکہ کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ایسی غلطی نہیں تھی کہ جس پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے. لیکن چونکہ یہ وہ گروہ تھا جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ تھا، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ عظیمت پر عمل کریں، آخرت کو چاہیں، اگرچہ یہ مال کا آنا فدیے کے طور پر یہ کوئی ناجائز مال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تریدون عارض الدنیا، تمہارے دل میں کچھ نہ کچھ دنیا کی محبت تو تھی جس وجہ سے یہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہونے کی بنا پر اور تمہاری رائے اکثریت کو دیکھتے ہوئے آپ نے وہ رائے اختیار کی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید اسی کو پسند فرماتے زیادہ. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہاں پر تھوڑا سا خطاب جو ہے اس طرح سے فرمایا کہ تریدون عارض الدنیا، یعنی اس کو بھی اللہ نے اس سے خطاب فرمایا کہ یہ بھی دنیا طلبی ہے. واللہ یرید الاخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم آخرت کے طلبگار بنو. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. چاہتے تو اللہ تعالیٰ ایک حکم دے دیتے کہ ایسا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں کے مالک بھی ہیں اور ساتھ میں حکیم بھی ہیں. اب معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ اس کے مقابلے میں 70 شہید ہوں گے اگلی جنگ میں. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ شہادت تو ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، شہادت ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں مطلوب و مقصود ہے، اس لیے اگر مقابلے میں شہید ہو جائیں گے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مالی حالت مسلمانوں کی کمزور ہے تو بہتر ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. تو یہ دو بہرحال ان کی رائے تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال عمل تو اسی پر ہوا کہ پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، لیکن اس پر تھوڑا سا عتاب بھی ہو گیا. اسی طرح اس صورت میں تو بہرحال یہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس میں احکام نازل فرمائے ہیں. میں نے ابتدا اور انتہا دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ حصہ بیان کر دیا، لیکن درمیان میں جو بات رہ گئی کہ انفال کیا چیز ہے، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انہیں فتح مبین عطا فرمائی تو کافر بھاگے، اور جب بھاگے تو مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے. اب مسلمانوں کی تین جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت تو وہ تھی جنہوں نے کافروں کا پیچھا کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر واپس آ جائیں، لہذا وہ کافروں کے پیچھے تعاقب میں نکل گئے. اور دوسری جماعت وہ بن گئی جنہوں نے مال غنیمت جمع کرنا, جو مال وہ چھوڑ گئے تھے اس مال غنیمت کو اکٹھا کیا. اور تیسری جماعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ آپ کی طرف کوئی حملہ نہ کرے, اس لیے آپ کے ساتھ وہ لوگ لگے ہوئے تھے. جب معاملہ سب کچھ ختم ہو گیا تو جن لوگوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ مال تو بھائی ہم نے اکٹھا کیا, لہذا یہ تو ہمارا ہے. تو وہ لوگ جو تعاقب میں گئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم کافروں کا تعاقب نہ کرتے تو تم آسانی کے ساتھ یہ مال اکٹھا نہیں کر سکتے تھے, لہذا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. اور وہ جماعت جو صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پر مامور تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ ہمارے ذمے نہ ہوتا تو ہم بھی یہ کام کر لیتے. تو یقیناً ان میں سبھی کا حصہ ہے. تو جب یہ معاملہ سامنے پیش آیا اللہ رب العزت کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی, اس لیے کہ صحابہ کرام سے یہ بات اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ دنیا طلبی میں لگیں. انہیں تو ایسی جماعت اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے تھے کہ جو دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے, اس لیے اس پر بھی تنبیہ ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الانفال, یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ انفال مال غنیمت کس کا ہے, یعنی آپس میں اختلاف ہو گیا ہے. آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول, یہ سارا کا سارا مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے, کسی کا بھی نہیں. فتق اللہ واصلح ذات بینکم, اللہ سے ڈرو اور اپنے احوال کی اصلاح کرو, یعنی ان باتوں میں آپس میں اختلافات نہ کرو. یہ مال و دولت کوئی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمانا چاہتے تو تمہیں کچھ نہ ملتا, لیکن اب اللہ نے ایسا کچھ عطا فرما دیا کہ قیدی بھی بن گئے, قتل بھی ہو گئے, مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا, اتنی بڑی فتح مبین تمہیں عطا فرما دی اللہ رب العزت نے. کافروں کے گھروں میں تو صف ماتم بچھ گئی اور مسلمان خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹے. تو بہرحال یہ مال غنیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیا کہ تمام مجاہدین میں اس کو تقسیم کر دیا, کیونکہ بہرحال حصہ تو سبھی نے لیا تھا. تو جب اللہ اور رسول کی کسٹڈی میں وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین میں اس مال کو تقسیم کر دیا, اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, اہل ایمان وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ رب العزت کا رعب ان پر طاری ہو جاتا ہے, ان کے قلوب میں اللہ کی ہیبت اور رعب پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو مال ہم نے دیا ہے اس کو خرچ بھی کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہی ہے مومن حق پر, صحیح مومن. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, اللہ تعالیٰ نے جو درجات ان کو دینے ہیں اس کا ذکر فرمایا آگے. تو بہرحال یہاں پر غزوہ بدر کا ذکر کیا, درمیان میں اور بھی ضمنی چیزیں ہیں بہت ساری, مثلا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو ایک مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی تو اس مٹھی کا اثر یہ ہوا کہ کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی, یہاں تک کہ ان سب کو کچھ نظر نہیں آیا. پھر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی بھر کر آپ نے نہیں پھینکی بلکہ یہ ہم نے پھینکی, یعنی اس میں یہ جو تاثیر رکھ دی کہ کافروں کو جو ہے اندھا کر دیا اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا, تو یہ ہم نے یہ جو تاثیر ہے ہم نے پیدا کی. وَلِيُبْلِ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا, اور تاکہ اہل ایمان کی آزمائش بھی ہو جائے. اور اسی طریقے سے اس میں ابو جہل کا بھی ذکر فرمایا کہ جب یہ مکہ مکرمہ سے چلا تھا لڑنے کے لیے تو بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس نے دعا کی تھی. اور دعا دیکھیے, اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو ہلاک کرنا تو اسی کے الفاظ سے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ مجھے فتح عطا فرمائی, خاص اپنا نام لے لیتا, اپنے لوگوں کا ذکر کرتا. اس نے عام الفاظ میں دعا کی کہ یا اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو گروہ بھی حق پر ہے اسے فتح عطا فرمائی, اور اسی طریقے سے ہم میں جو حلیم اور شریف ہیں اس کو فتح عطا فرما. تو اسی طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اس نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. اور اللہ کی نظر میں جو حق پر تھا اللہ نے انہیں فتح مبین بھی عطا فرما دی. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. خیانت, امانت میں خیانت نہ کی جائے, اور ساتھ میں بات بتائی کہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت ہے. ایک صحابی غالباً حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا معاملہ یہ پیش آیا کہ بنو قریظہ جن کا محاصرہ آپ نے کیا تھا, تو انہوں نے چاہا کہ ہمیں معافی دے دی جائے. آپ نے فرمایا کہ تمہارا سردار جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم جو ہے وہ عمل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بجائے آپ ابو لبابہ کو متعین فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متعین فرما دیا. انہوں نے ابو لبابہ کے چونکہ بچے اس قبیلے میں موجود تھے, انہوں نے اس خیال سے ان کا نام لیا کہ ان کے دل میں ہمارے لیے رعایت زیادہ ہوگی. چنانچہ ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہمارے بارے میں, کیا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو حضرت ابو لبابہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا ہے, چھوڑنے کا نہیں, یعنی تمہارے بارے میں نرمی کا کوئی ارادہ نہیں بلکہ قتل کا ارادہ ہے. اب یہ بات انہوں نے کہہ تو دی اشارے سے, لیکن فوراً بڑا سخت ذہن میں بات آئی کہ بھئی یہ تو میں نے جو ہے وہ اللہ رسول کے معاملے میں خیانت کی, مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا اور میں نے ان کو بتا دیا. لہذا فوراً آئے اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا مسجد نبوی کے. ستون ابی لبابہ آج بھی مسجد نبوی موجود ہے, اس سے اپنے آپ کو باندھ لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کی اطلاع دی گئی. آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے, غلطی ان سے ہو گئی تھی, تو انہیں چاہیے تھا میرے پاس آتے اور آ کر معافی تلافی کر لیتے, میں ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لیتا. لیکن جب انہوں نے خود ہی اپنے لیے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے, تو اب میں نہیں کھولوں گا, اب اللہ تعالیٰ جب توبہ ان کے قبول کریں گے تب ہی جو ہے وہ ان کو کھولا جائے گا. چنانچہ بعض لوگوں نے 7 دن تک بندے رہے, اور اس طرح سے بندے رہے کہ صرف یا تو ضرورت کے لیے کھولا جاتا تھا یا نماز کے وقت میں کھولا جاتا تھا, اور پھر دوبارہ بندوا لیتے تھے اپنے آپ کو. پھر جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو لوگوں نے چاہا کہ انہیں کھول دیں, تو کہا کہ نہیں مجھے نہ کھولو, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہیں کھولیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ توبہ کیسی کرتے تھے وہ. ہماری طرح توبہ نہیں ہوتی تھی کہ دل میں کچھ اوپر کچھ, کہ یار ابھی تو کر لو بعد میں دیکھا جائے گا. ہماری توبہ تو ایسی ہوتی ہے کہ ابھی کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا, حالانکہ اللہ رب العزت تو جانتے ہیں ہماری توبہ کو. لیکن صحابہ کرام واقعی توبہ کرتے تھے, اس کو توبہ کہتے ہیں. فرمایا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھول دیں گے میں کھلنا پسند نہیں کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال چونکہ شام کا وقت تھا, رات کا وقت تھا, رات جب گزر گئی صبح کے وقت جب فجر کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کھولا, اور پھر اس طرح سے انہوں نے رہائی حاصل کی. استوانہ ابی لبابہ کے نام سے آج بھی مسجد نبوی میں وہ ستون موجود ہے جہاں پر جا کر حجاج کرام اور جو عمرے پر جاتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. بعض خاص ستون آج بھی نشانی کے طور پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ترکوں کو کہ انہوں نے جو مسجد بنائی, انہوں نے کچھ علامتیں ایسی بنا دی مسجد میں کہ آج بھی جن کو معلومات ہیں, بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یادگار آج بھی موجود ہیں. عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا, لیکن انہوں نے بہرحال اس قسم کی نشانیاں رکھی ہیں. جو لوگ جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. مثلا انہوں نے ستون پر جو ہے وہ ایک جگہ نشان جو لگایا ہے گولائی, وہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی چھت یہاں تک تھی. اسی طرح مکبری جس پر تکبیر کہی جاتی ہے اور اذان دی جاتی ہے, اس کی چھت بھی اتنی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت کا حصہ وہ اتنا ہی تھا. ایسے ہی بعض ستونوں پر چوڑے پتے ہیں کھجور کے, اور بعض پر چھوٹے پتے ہیں, اور بعض پر خوشوں کے علامات ہیں. تو اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہاں پر جو 2 ستون ہیں وہاں پر اس کے پتے چوڑے ہیں جس میں خوشوں کا نشان بھی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں مساکین صحابہ کرام رہتے تھے, اور جب لوگ آتے تھے تو خوشے اپنے گھروں سے باغات سے توڑ کر لے آتے تھے اور اس ستون سے آ کے لٹکا دیا کرتے تھے. صحابہ کرام کو بھوک لگتی تھی تو یہاں سے کھجور توڑ کر استعمال میں لے آتے تھے. تو اس طرح کی اور بہت سی علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی حد کہاں تک تھی وہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے انہوں نے وہاں پر کہ ہذا حد مسجد النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح اور بہت سی علامات ہیں. بہرحال یہ ایک لمبا اور تفصیلی موضوع ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ ترکوں نے بہرحال ان چیزوں کو یادگار کے طور پر رکھا باقی, اور بہت ساری چیزیں آج بھی موجود ہیں. بلکہ ہر اس مقام پر جہاں کوئی واقعہ پیش آیا انہوں نے کوشش کی کہ وہاں مسجد بنا دی جائے, جیسے مسجد اجابہ, مسجد قبلتین, بیر عثمان, اور اسی طریقے سے دوسرے مقامات ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا انہوں نے چھوٹی چھوٹی مساجد بنا دی. سبا مساجد ہیں, آج بھی ہم جاتے ہیں تو زیارتیں ہو جاتی ہیں وہاں کی. اللہ تعالیٰ بہرحال ان کو جزائے خیر دے. تو یہ استوانہ ابی لبابہ بھی ریاض الجنہ میں موجود ہے, اور ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ واقعتاً وہ جنت کا ٹکڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے زمین کا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور آدمی جب وہاں پہنچتا ہے تو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے, آنے کو جی نہیں چاہتا وہاں سے. یہ اللہ رب العزت نے خاص, اور وہ ایسا حصہ ہے کہ صحابہ کرام کے قدم پڑے ہوں گے یقیناً, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم, کیونکہ رات دن آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کون سی جگہ ایسی ہوگی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہ فرمانا ہوئے ہوں گے, اور محراب نبی بھی وہیں پر ہے, ساری چیزیں وہاں پر ہیں. تو اس لیے وہ حصہ واقعتاً جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. بعض نے تو فرمایا کہ واقعتاً جنت کا ٹکڑا ہی ہے یہ, یعنی جنت کی جو زمین ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اس کو بھیجا اس ٹکڑے کو. اور بعد میں فرمایا کہ وہ ٹکڑا تو نہیں لیکن تاثیر کے اعتبار سے جنت کا ٹکڑا ہے. بہرحال جو بھی ہو, اسی طریقے سے یہ بات بھی بیان کی گئی کہ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے. وَإِزَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, شیطان نے کافروں کو یہ دھوکہ دیا کہ تم تو بہت بڑی طاقت ہو, تمہیں کوئی دھوکہ نہیں, تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا. وہ انی جار لکم, اور میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما ترات الفئتان نکص علی عقبیہ, لیکن جب دو جماعتیں لڑی آپس میں یعنی مسلمان اور کافروں کی جماعتیں ٹکرائیں, اب وقال انی بری منکم, اس شیطان نے دیکھا کہ اس کے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں مسلمانوں کے ساتھ, اب یہ وہاں سے بھاگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہاں جاتے ہو, یہ ایک شیخ کے روپ میں آیا ہوا تھا, جب بھاگا تو کافروں نے کہا کہاں جاتے ہو شیخ صاحب, تو اس نے کہا انی بری ہوں منکم, میں تم سے بری ہوں بھائی, انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, واللہ شدید العقاب, یہ کہتا وہاں سے بھاگ گیا. تو بات یہ کہ شیطان ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے جہاں موقع ملے, اس لیے شیطان کے شر و فتنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے, تمہارے جو زیور ہتھیار جو زیور ہیں اس کو جتنا بھی ہے اس کو تم اپنی طاقت کو بڑھاؤ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تم اوروں سے کمزور رہو. آج ہماری طاقت جو کمزور ہے, یعنی کفار جو ہے وہ تجربات کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی طاقت آج ہم سے کئی گنا زیادہ ہو گئی, اور مسلمان غفلت کی نیند سوئے رہے, بس اسی میں خوش رہے کہ کسی کے حرم میں 100 بیویاں ہیں, کسی کے حرم میں 200 بیویاں ہیں, اور انہی کاموں میں لگے رہے, لیکن کوئی کام کر کے نہیں دیا انہوں نے. لیکن اس کے مقابلے میں انگریزوں نے بہرحال جو ترقی کی ہے تو انہوں نے محنت کی ہے, علم حاصل کیا ہے, جس کے نتیجے میں آج وہ کہیں سے کہیں جا پہنچے. حالانکہ اسلام نے ہمیں منع نہیں کیا تھا, کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو اصل میں مسلمانوں ہی کی ایجاد ہیں, لیکن ہم بس صرف ایجاد کر کے رہ گئے, آگے اس علم کو ترقی نہیں دی. ورنہ اگر اس علم کو ترقی دی جاتی تو آج یقیناً ہم ان سے کہیں آگے نکل چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرما وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, کہ تمہیں چاہیے کہ تم استطاعت کے مطابق قوت حاصل کرو. یعنی اس سے منع نہیں کیا شریعت نے اور دین نے کہ جو کچھ تم حاصل کر سکتے ہو لڑائی کے لیے اسباب ان کو اختیار کرو اور اپنی قوت اور طاقت کو بڑھاؤ, لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر رکھو. یہ ساری چیزیں, ایٹم بم بھی حاصل کر لیا, اب بتائیے ایٹم بم کے بعد بھی ہم اس ایٹم بم کی حفاظت کر رہے ہیں, ایٹم بم ہماری حفاظت نہیں کرتا. آج ہمارے یہاں جو قلعہ بنایا جا رہا ہے امریکہ کا سفارت خانہ, دنیا کے اندر یا تو عراق میں بنایا ہے انہوں نے, دوسرے نمبر پر پاکستان میں بنایا جا رہا ہے, اور اس میں جو کچھ ہوگا اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, جو کچھ اس میں ہوگا اندر اس کا تصور کوئی کر نہیں سکتا. اور یہ ہماری غفلت ہے، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے دوسرے وزراء بیانات بھی دے رہے ہیں کہ صاحب اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں پاکستان کو، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ افغانستان سے بھی تنگ آ گیا، عراق سے بھی تنگ آ گیا، وہاں سے اپنے آپ کو نکال کر جو لوگ جن کو اللہ نے دید ہے بینا عطا فرمایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، یہاں قدم جمانا چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستان ایسا ملک ہے اللہ رب العزت نے دنیا کا دوسرا بڑا ڈیم ہمارے پاس، دنیا کی سب سے بڑی چھٹی نمبر پر فوج ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ہمیں نہیں عطا فرمایا، اور کوئلے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے کہ جتنے بھی خزانے آج تیل کی شکل میں عرب کے پاس ہیں ان سے زیادہ کئی گنا زیادہ کوئلے کی شکل میں خزانے ہمارے پاس، نمک کی کانیں ہمارے پاس ہیں، سونے کے ذخائر یعنی چھٹا حصہ، یوں دنیا کے اندر جو ہے چھٹا ملک ہے جس کے پاس سونا ہے ذخائر، اور اس کے علاوہ المونیم اور الماس اور دیگر جو قیمتی جواہرات اور ہیرے اور جو بلوچستان بھرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے میدنیا سے ہمیں اتنا دیا ہے، لیکن ہم نکم میں بالکل پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے صدر صاحب تقریباً 11 ارب یا 1100 ارب ڈالر مالیت کے جو ہیں وہ مالک، بہت بڑا قرضہ پاکستان کا ادا ہو سکتا ہے، 34 جائیدادیں ہیں اس ملک کے اندر، تقریباً 12 امریکہ کے اندر، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے دیگر ممالک میں، آج ایک اخبار میں تفصیل پڑھ رہا تھا اس کے اندر ساری تفصیل آئی کتنی جائیدادیں ہیں اور کیا کچھ ہے، تو انہوں نے آخر میں جو بات لکھی ہے بڑی اچھی لکھی ہے کہ ایک جگہ کا افتتاح کرتے ہوئے صدر صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ بھائی ہمیں عوام کی خدمت کرنی ہوگی، آخر ہمیں بھی قبر میں جانا ہے اور حساب دینا ہے اللہ کو، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ہمارا آپ کا یہ اور زیادہ یہ چیز جذبہ پیدا ہو کہ ہمیں خوف خدا پیدا ہو، قبر میں جانے کا حساب کتاب دینے کا ہمیں جو ہے خوف ہو۔ تو آخر میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ آپ جتنے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اگر اتنی عوام سے جو آپ کے بچے ہی ہیں ان سے اگر آپ محبت کر لیں تو اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے، ساری تنگی تکلیفیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہم جو کشکول لے لے کے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، ہمیں ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامیہ کی تعلیمات پر عمل نہیں، نتیجتاً ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو بات رکھی ہے وہ یہ ہے، یعنی پہلے یہ معاملہ تھا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا تھا کہ اگر تم 20 آدمی ہو تو 200 آدمیوں کو مقابلہ کرو گے، یعنی 200 آدمی اگر تمہارے مقابلے میں تو بھاگو گے نہیں، اگر کوئی بھاگے گا تو یہ جرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر اس میں اور مزید کمی کر دی، فرمایا کہ اب ہمیں تم ذرا ہمت کے کم ہو، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اب تم یہ کرو کہ وہیں یکم منکم 100 یغلبوا 1000، الان خفف اللہ عنکم، اللہ نے اب تخفیف کر دی اس حکم میں، اور حکم یہ ہے کہ ان یکم منکم 100 صابرۃن یغلبوا 200، اگر تم 100 ہو اور مقابلے میں 200 ہو تو بھاگنا مت، کیونکہ اللہ نے ایمان کی قوت تمہیں ایسی دی ہے کہ تم 200 پر بھی بھاری ہو جاؤ، کافروں کے پاس ایمان کی قوت نہیں ہے، وہ لڑتے ہیں دنیا کے لیے، وہ لڑتے ہیں پیسے کے لیے، مسلمان پیسے کے لیے نہیں لڑتا کبھی بھی، مسلمان آخرت کے لیے لڑتا ہے، جنت کے لیے لڑتا ہے، اللہ نے ایمانی قوت اور جذبہ جو اسے دیا ہے وہ اس سے لڑتا ہے، اگر اس سے نہ لڑا ہوتا تو آج تھوڑے سے چند مٹھی بھر افغانستان کے اجڑ قسم کے لوگ بےچارے کب کے مغلوب ہو چکے ہوتے، لیکن نہ کو چنے چبوا دیے اور وہاں سے بھاگنے کی تیاری کفر کر رہا ہے، اسی لیے حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں، یہ ایمانی طاقت ہی تو ہے، چھپنے کی جگہ نہیں ہے بےچاروں کے پاس، رہنے کو جگہ نہیں ہے، تو یقیناً ایک ایمانی طاقت اور جذبہ ہے، خاص طور پر ایسے کہ جب کفر جا کر وہاں پر حملہ کرے تو بہرحال مسلمانوں پر اتنی غیرت دینی تو ہے کہ اس کا دفاع کرے، اپنے ملک کو سیا کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں دوسری جارحیت سے تو یہ کوئی انصاف کے خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ آج باوجود اس کے کہ ساری دنیا چیخ بھی رہی ہے اور سب کہہ بھی رہے ہیں کہ صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن حکمرانوں کی آنکھیں کھل کے نہیں دے رہے، اللہ کرے کہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور جو سیاستدان ہیں ان کی آنکھیں بھی کھلیں، اور کوئی مخلص لیڈر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں کہ جو واقعتاً قوم کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم جنگ کے جتنے بھی اسباب جمع کر سکتے ہیں، یعنی ہتھیار اسلحہ، وہ جمع کرنا چاہیے، البتہ ان ہتھیاروں پر مسلمان کبھی بھروسہ نہیں کرتا، بھروسہ صرف اللہ پر کرتا ہے. اس سے اگلی سورت جو سورت توبہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا ذکر فرمایا ہے. غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 14,000 ہو گئی تھی. 12,000 تو انصار تھے جو مدینہ منورہ سے آئے تھے مکہ فتح کیا, اور مکہ جب فتح ہو گیا تو قبیلہ حوازن کے لوگ بنی ثقیف جو بہت طاقتور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مکے کے لوگ تھے سیدھے سادے جو فتح ہو گئے, لیکن ہم سے لڑے مسلمان تو ہم بتائیں گے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی اور انہوں نے یہ کیا کہ سارے قبیلوں کو جمع کر لیا اپنے اور جنگ کی تیاریاں کر لیں, اور ساتھ میں چونکہ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے انہوں نے ایک صورت یہ بھی اختیار کی کہ اپنے بچوں کو بھی اس جنگ میں رکھا, بیویوں عورتوں کو بھی ساتھ میں رکھا, مال و اسباب کو بھی ساتھ میں رکھا, اپنے جتنے بھی یعنی گھوڑے تھے, بکریاں تھیں, گائے تھیں, جو کچھ بھی تھا وہ سارا جنگ میں لے آئے. اور مسلمانوں کو جب یہ انہوں کو معلوم ہوا تقریباً 28,000 کی تعداد تھی اس وقت بھی کافروں کی, بعد نے فرمایا, اور بعد نے کہا کہ لڑنے والے تو 4,000 یا 6,000 تھے لیکن سب ملا کر تقریباً 28,000 کی تعداد بنتی تھی, اور مسلمانوں کی تعداد اس وقت 14,000 تھی. تو 14,000 کو معمولی تعداد تو نہیں ہوتی, جو 313 غالب آ سکتے ہیں 1,000 پہ, تو مقابلے پہ اگر 14,000 ہوں تو پھر کیا ہی بات. صحابہ کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ آج ہمیں کوئی شک نہیں دے سکتا, اور اللہ کو یہی بات ناپسند کہ کوئی جملہ ایسا زبان سے نکالو کہ اللہ پر تم بھروسہ نہ کرو, اپنے آپ پر بھروسہ کرو, اپنی طاقت پر بھروسہ کرو. فرمایا نہیں. وَيَوْمَ حُنَيْنِ اِذَا عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, یوم حنین, حنین کے دن جس دن تم نے اپنی کثرت پر جو ہے عجب کیا, اپنی کثرت پر کو پسند کیا کہ آج ہم بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں, ہمارے پاس اسلحہ بھی ہے, ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں, آج ہمیں کوئی شک نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ کو ایسے جملے ناپسند, اس لیے ان جملوں سے بچنا چاہیے. جتنے بھی ہتھیار ہمارے پاس آ جائیں پھر بھی بسم اللہ ہی توکل تو اللہ کہے, اے اللہ میرا بھروسہ آپ پر. ہتھیار کیا کریں گے, ہتھیار تو عین وقت کے اوپر ناکارا ہو جاتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ ہتھیار ضرور جمع کرو لیکن اس کے ساتھ بھروسہ اللہ پر رکھو. بعد میں اللہ تعالیٰ نے یعنی شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, حتیٰ کہ مسلمان بھاگ پڑے واپس. اب سوچو کہ 14,000 جب لشکر واپس پلٹتا ہے تو کتنی افراتفری پھیلتی, اور ان 14,000 میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں تھے, جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے آگے تھے کہ بھی فتح مکہ تو ہو گئی, ان کے دل میں بغض تھا, عناد تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملے تو قتل کر دیں. انہی میں ایک شخص شیبہ بن عثمان تھا جو اس مستقل ٹوہ میں لگا رہتا تھا, لیکن جب وہ ایسا موقع آیا کہ لوگ بھاگے تو وہ ایسے موقع پر جلدی سے آگے بڑھا, چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں, تو اس نے دیکھا کہ وہاں صحابہ کرام میں بعض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ دیگر صحابہ کرام ہیں, تو پیچھے سے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو وہ کہا ادھر آ جاؤ. کہا کیا بات, اور پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا. تو حضرت شیبہ فرماتے ہیں کہ بعد میں پھر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی دل میں اتنی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی کہ آپ سے زیادہ نہ ماں محبوب تھی, نہ باپ محبوب تھا, نہ اولاد محبوب تھی. پھر آپ نے بتایا کہ تم اب تک کیا کچھ سوچتے رہے کرتے رہے اور مسلمان ہوئے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ لڑو, اور پھر ایسے لڑے کہ خوب جی جان سے لڑے. تو بہرحال اس جنگ میں بہت سے واقعات بھی پیش آئے, اس وقت ان سب کو سنانا مقصود نہیں ہے, لیکن یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا, صحابہ کرام دوڑ پڑے. آپ نے اس وقت ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو آواز دو کہ کہاں ہیں وہ جنہوں نے جو ہے وہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی. ایک ایک نام بنا آپ نے پکارا, یہاں تک کہ جب صحابہ کان میں آواز پڑی تو پھر دوبارہ لوٹ کر آ گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین سے نوازا. یہاں تک کہ اس وقت پھر پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں, یعنی 6,000 تو قیدی بنے لوگ, 6,000 تو قیدی بنائے گئے, اور 24,000 اونٹ غالباً مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے, اور بکریوں کا 40,000 کا لشکر ہاتھ میں آیا, اس کے علاوہ سونا چاندی 40,000 روقیہ یہ کتنا وہ چاندی ہاتھ میں آئی, یعنی بہت بڑی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مسلمانوں کو. یہ غزوہ یعنی مکہ کے فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آج کی تلاوت میں اس کا بھی ذکر اللہ نے فرمایا. تو بہرحال مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی طاقت جمع رکھیں اور کبھی بھی جو ہے وہ ادھر, لیکن آج افسوس یہ کہ ہماری طاقت ہے لیکن یہ طاقت مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دشمن نے جو چاہا وہ مقصد حاصل کر لیا, ہمیں اپنوں ہی سے لڑا دیا, کافر آرام سے بیٹھے ہوئے، جو کام انہوں نے کرنا تھا آج مسلمان خود کر رہے ہیں، لہذا ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے قصور بھی بہت زیادہ ہے، ہم صرف حکمرانوں ہی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، ہمارا اپنا بھی قصور بہت ہے۔ ہم کب دین چاہتے ہیں، یعنی اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں، ٹھیک ہے آپ حضرات دین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں، وقت آج تو پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون ثابت قدم رہنے والا ہے، کون بھاگنے والا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ دل سے دین اسلام ہم بھی نہیں چاہتے، جب موقع کبھی ایسا آتا ہے تو اپنی زبان کو کھولنے سے دریغ ہم بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم چاہتے ہوتے تو کیا مجال تھی کسی کی کہ وہ دین اس ملک میں نہ آتا، لیکن ہم بھی تو چونکہ ظاہری چکاچون پر فریفتہ ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی یعنی پھٹے پرانے ٹاٹ کا لباس یا چٹائیاں پسند نہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ عیش و عشرت ہم سے نہ چھینے۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں، ہم سب کے دل میں بے انتہا ہو گئی، موت سے ہم سب ڈرتے ہیں۔ آج جن باتوں پر ہمیں کچھ کہنا چاہیے وہ بھی اس پہ بھی نہیں کہتے، حق بات بھی نہیں کہہ پاتے کم از کم۔ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو معاف فرما دے اور ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منافق کے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو بیٹا تھا حضرت عبداللہ، وہ مخلص مسلمان تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو چونکہ اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے نماز جنازہ بھی کی، حامی بھر لی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ برکت کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قمیض دے دیجئے، آپ نے اپنا قمیض بھی اتار کے دے دیا، جس کو اس منافق کو پہنا دیا گیا۔ اور اس کے بعد نماز جنازے کے لیے جب کھڑے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دامن پکڑ لیا کہ یا نبی اللہ، آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر آپ نے پڑھا دی تو مسلمانوں کا دل اس سے دل شکنی ہوگی ان کی، اور سمجھیں گے کہ مسلمان اور منافق سب برابر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، کیونکہ اس سے پچھلے آیتیں ہیں، استغفر لہم اولا تستغفر لہم، کہ اگر آپ جو استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر 70,000 مرتبہ بھی کریں گے تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بات تو کہہ دی گئی تھی لیکن روکا نہیں گیا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے فرمایا، سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لیکن ایمان لانے والے نہیں ہیں، لیکن آپ ڈراتے رہے پھر بھی، حالانکہ یہ بات کہہ دی گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے اگر 70,000 مرتبہ سے زیادہ بھی اگر حکم ہوتا پڑھنے کا تو میں مغفرت کے لیے دعا تو کرتا، لیکن چونکہ روکا نہیں گیا اس لیے میں نماز جنازہ پڑھوں گا۔ لیکن جب نماز جنازہ پڑھ لی، اس کے بعد آیت نازل ہو گئی، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، آپ کسی منافق کا آئندہ نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ یہ بتا دیا گیا کہ اعمال اصل چیز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض بھی کسی کی مغفرت نہیں کرا سکتی، آپ کا نماز جنازہ پڑھ لینا بھی کسی کے لیے مغفرت کا سبب نہیں بن سکتا ایمان کے بغیر۔ ہاں اگر ایمان ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہمارے لیے بہت، سے سارے تحفے بھی ہمارے لیے بہت، بلا شبہ یقیناً پھر کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن ایمان نہ ہو اور آدمی منافق ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنی قمیض دے دیں، اور یہ قمیض بھی کیوں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے دنیا میں کسی کا احسان دنیا میں نہیں لیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھ پر جتنے احسانات صدیق اکبر کے ہیں اتنے احسانات کسی کے نہیں ہیں، جس کا جو احسان تھا میں نے دنیا میں اتار دیا، لیکن صدیق اکبر کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ اللہ رب العزت ہی نے عطا فرمائیں گے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تھے تو اس وقت نہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں کافر بہت سے لوگوں کو جبری طور پر اپنے ساتھ لائے تھے، ان میں حضرت عباس بھی تھے جو آپ کے چچا تھے، تو زبردستی جنگ میں شریک کیا ان کو اور جنگ بدر میں ساتھ لے کر آ گئے۔ تو جب قیدی بنائے گئے تو حضرت عباس بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس وقت چونکہ ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو قمیض دے دی جائے، تو جس کی قمیض بھی پہناتے تھے چھوٹی تھی، تو اس وقت پھر اس منافق کی جو قمیض تھی وہ پہنائی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ چچا پر احسان تھا اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا بدلہ بھی چاہا کہ ادا ہو جائے، اپنی قمیص اتار کر دی تھی تاکہ دنیا میں کوئی احسان کسی منافق کا میرے اوپر نہ رہے۔ تو ایک تو یہ وجہ بھی تھی، اور دوسری یہ تھی کہ عقیدے کو مضبوط کرنا تھا کہ اب اعمال اصل چیز، اگر اعمال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آدمی اگر دیکھیے اعمال اگر کچھ نہ ہو اور میں کہوں کہ صاحب فلاں آدمی میرے لیے مجھے بخشوا دے گا یا فلاں بخشوا دے گا، پھر تو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت، نہ روزے رکھنے کی ضرورت، نہ زکات دینے کی ضرورت، آرام سے عیش کرتے رہو گے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیر صاحب ہمیں بخشوا دینا، کوئی پیر ویر نہیں بخشوا سکتا۔ یاد رکھیے، آدمی پیر صاحب تو رہنمائی کریں گے اگر صحیح پیر ہیں تو، بشرطے کہ جعلی پیر نہ ہو۔ اصل پیر اگر ہیں تو وہ صرف رہنمائی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے کہ آپ اس طریقے پر چلیں، اس سے زیادہ اور کوئی کام نہیں ہوتا پیر کا۔ وہ رہنمائی کرے گا، آپ کے لیے دعا بھی کرے گا، سب کام کرے گا، لیکن بخشوانا یہ اس کا کام نہیں۔ اللہ تعالی جس کو چاہیں گے بخشیں گے، اور جس کو چاہیں گے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کے طریقوں پر عمل جو کریں گے وہی اصل چیز۔ تو دیکھیے، ادب اور احترام بھی یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے ادبی سے بچائے اور محروم نہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔